امام ہمیشہ سے ساری طاقتوں کا سر چشمہ رہا ہے. امام ایک طاقت ہے جو طاقتوں کی طاقت ہے اور جو جملہ طاقتوں کا سر چشمہ ہے. وہ نور ہے اس معنی میں کہ نور طاقت کو کہتے ہیں, نور روشنی کو کہتے ہیں, نور ہدایت کرنے کو کہتے ہیں, نور ہر چیز کو منزلی مقصود تک پہنچانے کو کہتے ہیں. نور میں پرورش ہے ہر چیز کی. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سورج ہی اس کائنات کی تمام طاقتوں کا سر چشمہ ہے, اور سورج کی طاقت سے ہر چیز پیدا ہو جاتی ہے. ہر قسم کی غذا اور ہر قسم کی دوا سورج ہی سے بنتی ہے. اسی طرح جو روحانی نور ہے وہ کل طاقتوں کا سر چشمہ ہے, وہ سب سے پہلے عقل کا سر چشمہ ہے, یعنی علم کا سر چشمہ ہے, حکمت کا سر چشمہ ہے, روحوں کا سر چشمہ ہے, اور ساری ہستی کا سر چشمہ ہے. لہذا ہم کیوں نہ باور کریں کہ اسماعیلی مذہب میں معجزہ ہے. جو بھی بندہ مومن یقین سے امام کے مقدس دامن سے وابستہ ہو جائے تو امام ایسی ہستی ہے, امام ایسا بادشاہ ہے, امام ایسا غنی ہے, ایسا توانگر ہے کہ کبھی بھی اپنے کسی دامنگیر مرید کو مایوس نہیں کر دیتا, سوائے اس کے کہ اس کو منزل مقصود تک پہنچائے. کبھی بھی وہ خداوند کسی مرید کو, کسی ارادت مند کو, کسی محب کو, کسی دوست دار کو آدھی راہ میں نہیں چھوڑتا, وہ منزل آخرین تک پہنچا دیتا ہے. ماضی میں ہمارے جو حجت ہوئے, دائی ہوئے, پیر ہوئے, معلم ہوئے, بزرگ ہوئے اور عالی قدر ہستی ہوئے, تو ان تمام کو مولا ہی نے آگے بڑھایا. مولا نے ان کو معجزے دکھائے, ان پر رحمت و مہربانی کی بارش برسائی. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جن کو مولا کسی کام کے لیے فرماتے تھے تو ان حضرات کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں آتا تھا. اس پر مولا فرماتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہاری زبان کا کام کروں گا, میں تمہاری عقل بن جاؤں گا, تمہاری بصیرت والی آنکھ, تمہارا دل و دماغ. تو اس میں کیا تعجب ہے جبکہ حدیث قدسی کا ارشاد ہے کہ بندہ مومن نوافل سے یعنی مزید عبادت سے آرام نہیں لیتا ہے, یعنی عاشق مولا ہر وقت ذکر عبادت میں مصروف رہا کرتا ہے اور کسی وقت بھی اس سے رکتا نہیں ہے, یہاں تک کہ خداوند اس کو چاہتا ہے اور یہ مومن خداوند کو چاہتا ہے, یعنی اس کو عشق کا درجہ حاصل ہوتا ہے. جب عشق کا درجہ حاصل ہوتا ہے
तो दरमियान से जो दुई थी वो मिट जाती है, कसरत खत्म हो जाती है, अलाहिदगी नहीं रहती, जुदाई नहीं रहती, वसल होता है। और जीते जी मोमिन असल में वासिल हो जाता है। हम तो अपनी आदत के मुताबिक किसी मरहूम यानी मुतवफी गुजरे हुए मोमिन के हक में दुआ करते हुए कहते हैं कि मौला इनकी रूह को असल में वासिल कर लेना। खैर, तो ये आदत की बात है और होनी चाहिए और कहना चाहिए, लेकिन हकीकत की निगाह से देखा जाए तो मोमिन जो आशिक है, जिसको इमाम की सच्ची मोहब्बत का मर्तबा हासिल हुआ है, वो जीते जी असल में वासिल हो जाता है। जिस तरह हमारी अजीज बेटी ने बताया कि रूह के दो सिरे हैं, हम अपनी जिंदगी ही में रूह के उस सिरे के करीब बल्कि उसकी इंतहा तक पहुंच सकते हैं। वो सिरा जो सरचश्मा नूर में है, जिस तरह आप देखते हैं कि सूरज से शाएं फूटती हैं और सतही जमीन की तरफ या कि कायनात की उस अतूम की तरफ फैली हुई होती हैं, तो हर किरण के दो सिरे होते हैं। एक किरण सूरज से वाबस्ता है, किरण का एक सिरा सूरज से वाबस्ता है और दूसरा सिरा कहीं जा रही है। इसी तरह मोमिन अपनी रूह की किरण के उस सिरे को पहुंच सकता है, यानी खुदा से वासिल हो सकता है। तो जीते जी खुदा से वासिल हो जाना है। खुदावंद आलम के इस हदीस कुलसी के इरशाद के बेमौजिब बंदा मोमिन जब कसरत से खुदावंद आलम को याद करता है, नवाफिल में मसरूफ होता है, तो नवाफिल जायद इबादत को कहते हैं, तो नतीजे के तौर पर खुदावंद आलम इस बंदा मोमिन की आंख बन जाता है जिससे कि मोमिन देखता है। यानी एक वक्त में मोमिन बजाय इसके कि अपनी आंख से देखा करे, खुदा के नूर से देखा करता है। जैसा कि हदीस है कि इहज़रू मिन फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की दानिशमंदी से, मोमिन की बसीरत से एहतियात करना, क्योंकि वो नूर खुदा की रोशनी में देखा करता है। और खुदा उस मोमिन का कान बन जाता है जिससे कि मोमिन सुना करता है, खुदा मोमिन की जबान बन जाता है जिससे कि मोमिन बोला करता है, खुदा मोमिन का हाथ बन जाता है जैसे कि मोमिन पकड़ता है, और खुदा मोमिन का पांव बन जाता है जिससे कि वो चलता है। देखा इस इरशाद की हिकमत को कि न सिर्फ मोमिन खुदा की तरफ जाता है बल्कि खुदा खुद भी इसके इस्तेमाल को आकर इससे वासिल हो जाता है। अभी आप खुद ही बताएं कि मोमिन खुदा से वासिल हो जाता है या खुदा मोमिन से वासिल हो जाता है। दोनों बातें की दोनों बातें इसलिए हैं कि यह भी हदीस कुदसी का इरशाद है जो खुदा ने फरमाया کہ اگر کوئی مومن ایک قدم میری طرف آتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف نزدیک ہو جاتا ہوں. یہ تو ہوا خداوند عالم کا اپنی کسی عاشق کے استقبال کو آنا. تو کتنی خوش قسمتی ہے اور کتنی عظیم سعادت ہے یہ کہ محبوب اور معشوق عاشق کے استقبال کو آتا ہے. وہ محبوب جو محبوبوں کا محبوب ہے, جو معشوقوں کا سرتاج ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جو دونوں جہاں کے شاہنشاہوں کا شاہنشاہ ہے وہ. تو کہنا یہ ہے کہ اسماعیلی مذہب طاقت کا سرچشمہ ہے یعنی امام, اور پھر جو بھی مومن اس میں یقین سے کوشش کرے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. کیونکہ جب راستہ سیدھا ہے, جب مذہب صراط مستقیم ہے, اور جب کوئی راہ گیر اس پر چلتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ منزل مقصود کو پہنچے گا, کیونکہ اس راستے پر روشنی ہے, کیونکہ اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں, کیونکہ یہ راستہ خدا کی طرف جاتا ہے, منزل نجات کی طرف جاتا ہے, اور یہ خدا کا راستہ ہے. لہذا اس پر کامیابی کیوں نہ ہو, کامیابی ہونی چاہیے. ہمارے بزرگان دین کو اسی رستے پر چلتے ہوئے کامیابی ہوئی تھی, اور اصطلاحاً اولیاء ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے خدا کے دوست. تو خدا کے دوست مومنین ہیں, جو سچے مومنین ہیں, جو حقیقی مومنین ہیں, وہی اولیاء ہیں, خدا کے دوست ہیں, اور ان کا مرتبہ پوشیدہ ہے. جیسے حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے کہ الا ان اولیائی تحت قبائی, آگاہ رہو کہ میرے اولیاء میری قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. بڑی خوش نصیبی ہے ان مومنین کی جن کو ست پنت ملا ہے, یعنی صراط مستقیم جس پر وہ کامیابی سے گامزن ہیں, جو چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں منزل پہ منزل. تو زندگی کا مقصد اعلیٰ یہی ہے, ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اس رستے پر چلیں اور منزل مقصود کو پائیں جہاں خداوند کی رضا ہے, یعنی خوشنودی, جو سب سے بڑی چیز ہے. اور ہماری نیت اگر خداوند کی خوشنودی ہو تو ہم ثواب میں بہت ہی کامیاب رہیں گے. کیونکہ حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر ہماری نیتیں مولا کی رضا ہیں, مولا کی خوشنودی ہے, تو اس میں ہم کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا, اور ہمارے اعمال پرمغز ہوں گے. لہذا ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے اس میں رضائی مولا کو اہمیت دینی ہے, رضائی مولا کو پیش نظر رکھنی ہے. یعنی ہم جو بھی نیک کام کریں, خواہ علم کا ہو, عبادت کا ہو, خدمت کا ہو, کوئی بھی کام ہو, اس میں
ہمارے سامنے مولا کی رضا ہونی چاہیے، اور اگر ہم مولا کی محبت کو چاہتے ہیں، مولا کے عشق کو چاہتے ہیں، تو وہ بھی اس نیت سے ہو کہ اس کے انجام میں، اس کے نتیجے میں ہم کو مولا کی رضا ملے گی، مولا خوش ہوگا ہم سے. عام لفظ یہ کہ مولا ہم سے خوش ہو، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. قرآن کریم میں خداوند عالم نے جنت کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ورضوان اللہ اکبر، گو کی جنت ایک اونچا مقام ہے جس میں ہر قسم کی راحت و نعمت مہیا ہے، لیکن جنت سے بھی بڑھ کر رضوان اللہ ہے، خدا کی خوشنودی. کچھ روایت کے مطابق رضوان ایک بہت بڑے فرشتے کا نام بھی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جنتوں کا مالی، گارڈنر، باغبان، رضوان کا مطلب. اور تاویل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو خداوند کی خوشنودی ہی وہی چیز ہے جو جنت کے باغات کو اگاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مولا کی رضا، مولا کی خوشنودی بہت بڑی چیز ہے، اور کہنا چاہیے کہ آخری چیز ہے جو جنت سے بھی عالی ہے. اس لیے ہمارے عزیزوں کو اپنے علم میں اضافہ کرنے کے سلسلے میں اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ رضائی مولا ازہم اولا، مولا کی رضا جو ہے ہر چیز سے بالا تر ہے، ہر چیز سے افضل ہے، ہر چیز سے عزیز ہے، اور اس کو نہیں بھولنا چاہیے. تو ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور مولا سے ملنا چاہتے ہیں، دیدار چاہتے ہیں، وحدت چاہتے ہیں، عشق چاہتے ہیں، فنا چاہتے ہیں، آرو کی بلندی چاہتے ہیں، یہ سب چیزیں مولا کی رضا کے تحت ہیں. مولا چاہتا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں. مولا اگر ان میں سے کسی بات کو نہیں چاہتے تو ہمارا حق نہیں تھا کہ ہم ایک ایسی چیز کو چاہیں جسے مولا نہیں چاہتا. مولا چاہتا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں. مولا کی چاہت ایک گارنٹی ہے، ایک ضمانت ہے، ایک اجازت ہے، جس کے تحت ہم اچھی چیزیں ایک ایک کر کے چاہتے. لیکن ہماری چاہتوں کی سردار، ہماری چاہتوں کی بادشاہ مولا کی چاہت، مولا کی رضا، یعنی رضوان اللہ، خدا کی خوشنودی. تو یہ ہے آج جتنی علم کی باتیں آپ نے سنی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خداوند کی خوشنودی بہت بڑی چیز ہے اور بہت عالی قدر چیز ہے. تو رضا کے لغوی معنی جو ہیں خوشنودی ہے، یعنی خوشی ہے کہ خداوند کی خوشی کس بات میں ہے، یعنی
خداوند کی خوشی تو تمام نیک کاموں کے لیے ہے اور نیک باتوں کے لیے ہے، لیکن اس کی اور رضا کی انتہا ایک اعلیٰ درجے میں ہو سکتی ہے،
جسے قرآن میں ارشاد ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنہ۔
اے نفس مطمئنہ، اے وہ روح جس کو اطمینان حاصل ہوا ہے، جس کو سکون حاصل ہوا ہے، جس کو یقین حاصل ہوا ہے کہ اس نے دیکھا کہ دین کا جوہر کیا ہے، اس نے معلوم کیا کہ دین کا باطن کیا ہے، اس نے مشاہدہ کیا کہ دیداری حقیقی کیا ہے، دیداری روحانی کیا ہے، ان تمام معنوں میں جب نفس کو یعنی روح کو سکون حاصل ہوا، اطمینان حاصل ہوا، تو تب خداوند فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ آپ رجوع کر، راضی یا مرضی، خوشی سے اور خدا کی خوشنودی سے، یعنی خدا بھی تجھ سے خوش ہے اور تو بھی خدا سے خوش ہے، تو یہ خدا کی رضا مندی کا ایک اشارہ ہے۔ فرماتا ہے کہ آپ میرے بندوں میں داخل ہو جائیں، شاید اس دنیا میں بھی اور عالم روحانیت میں بھی اللہ کے ایسے بہت سے بندے ہیں جن سے اللہ راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں، ان میں شامل و داخل ہونے کے لیے کسی روح سے کہا جاتا ہے تو وہ خوش نصیب روح ان بندوں میں داخل ہو جاتی ہے اور وہیں پر اس کو جنت میں اثر آتی ہے، انہیں بندوں کے پاس اور اسی مقام پر، یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ بندے جنت میں ہیں تو یہ روح ان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ بات رضا کے بارے میں تھی تو اللہ کی رضا ایک عظیم فلسفہ ہے اور ایک عالیشان نظریہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، علم کی بات ہے، روحانیت کی بات ہے اور خدا کی رضا کی بات ہے۔ ایک کامیاب مومن انہی چیزوں کو اپنا موضوع ٹھہراتا ہے اور ان حقائق کو جاننے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور دنیا والے یا کہ علی ظاہر کیا کرتے ہیں، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے موضوعات ہوتے ہیں، جیسے حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ اپنے مقدس فرامین میں سے ایک فرمان میں عمر خیام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ عمر خیام کیا تھا، تو شروع شروع میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا تھا، جیسے ہاتھ کس طرح دھونا چاہیے، منہ کس طرح دھونا چاہیے، وضو کس طرح کرنا چاہیے، لیکن جب اس کا واسطہ ناصر خسرو سے پڑا تو ناصر خسرو نے اس کو دین کی حقیقت سے آشنا کیا۔ میرا مقصد یہ ریفرنس دینا ہے کہ امام کی نگاہ میں یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو علی ظاہر جن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں وہ امام کی نظر میں بہت معمولی چیزیں ہیں، لیکن مومن کے جو موضوعات ہیں وہ اونچے اونچے حقائق ہیں، وہ بلند درجے کی چیزیں ہیں۔ تو مومن کا نصب العین جو ہوتا ہے وہ بہت عالی ہوتا ہے، وہ بہت بلند ہوتا ہے۔ نصب العین سے مراد یہ طے کرنا کہ ہم نے کس بلندی تک پرواز کرنی ہے، ہماری اڑان کہاں تک ہو سکتی ہے، تو ہم تہیہ کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی نشان ہوتا ہے۔ कि उस तक हमने जाना है, इसको नसबुल आइन कहते हैं। नसब यानी गाड़ने को कहते हैं। नसबुल आइन का मतलब कि यानी हमारी आंख जो है पहले कहाँ तक लगी हुई होती है, यानी हम अपने जायजे से अपनी नज़र से अपना कौन सा निशान मुकर्रर करते हैं जाने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो ये नसबुल आइन है। तो हमारा जो नसबुल आइन है वो बहुत ही ऊंचा है। हमारा नसबुल आइन जो है वो अल्लाह है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सरकार ने अल्लाह को एक नसबुल आइन करार दिया है। अल्लाह एक नज़रिया है, अल्लाह एक नसबुल आइन है, अल्लाह एक मंजिल है, अल्लाह एक ख़जाना है, अल्लाह एक नूर है, अल्लाह एक दौलत है, अल्लाह एक ताकत है, अल्लाह एक कानून है, अल्लाह एक मर्तबा है, अल्लाह एक दर्जा है। इस बुलंद तरीन कोई दर्जा नहीं, इस बुलंद तरीन कोई मनसूबा नहीं और कोई नसबुल आइन नहीं। बस यही मोमिन का आखिरी मकाम है, आखिरी दर्जा है। चुनांचे हम यक हकीकत के लिए सोचते हैं, मोनोरियलिज्म के लिए सोचते हैं, असल से वासिल होने के लिए सोचते हैं और इस तरह सोचते हैं कि हमारी जो रूह है वो अजली और आबदी तौर पर एक तरफ से अपने मकाम से वाबस्ता है। लोग इस तरह नहीं सोचते हैं, शायद कहीं कोई सूफी इस तरह सोचता होगा और अहले ज़ाहिर इस तरह नहीं सोचते, वो इस सोच से कमतर हैं या फिरौतर हैं, नीचे हैं। लिहाजा खुशनसीबी है मोमिनीन की कि उनके लिए इजाज़त है कि रूहानियत के बुलंद तरीन मकामात के सिलसिले में सोचें, उनको समझें क्या शान है इमाम की कि इमाम ने सोचने की जितनी बंदिशें थी उनको उठा लिया। यानी हज़रत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने दारुस्सलाम मिशन कॉन्फ्रेंस में जो शानदार फरामीन फरमाए उनको आप पढ़ें तो मज़ा आएगा। उन्होंने इबादत की तशबीह ग़ुलामी से दी और फिर किस तरह मोमिन रूहानी आज़ादी हासिल कर सकता है उसका जिक्र किया। तो वहदत का जो सबसे बड़ा राज था उसको खोल दिया। यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत से वेद बता दिए। और क्या ये कोई कम वेद हैं जो कुछ बुजुर्गों का तस्करा फरमाते हुए फरमाया कि वो अपनी रूह के आशिक थे। इमाम ही ने मोनोरियलिज्म का तसव्वुर दिया, नहीं तो दुनिया में ऐसा तसव्वुर कहाँ है। और इस तसव्वुर का बानी कौन है और इससे को पेश करने वाला कौन है? कोई नहीं सिवाय इमाम के। और जो इसके अहल हैं, जो इसके हकदार हैं, जो इसके काबिल हैं, वो इसको कबूलेंगे, नहीं तो दुनिया वाले कुछ थोड़े हैं, बहुत हैं। हरचंद की उनकी निगाहों से हमारे इमाम अक़दस के इरशादात गुज़रते हैं, अक़वाल गुज़रते रहते हैं, लेकिन चूंकि वो इसके काबिल नहीं हैं इसलिए वो कबूलते नहीं हैं। और मुश्किल है, इसके जो हकदार हैं ये हक उनको पहुंचना चाहिए। और खुदा ने ऐसा बंदोबस्त किया है कि जिनको असल चीज़ नहीं मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल सकती है, और इसके लिए बहाना उनको इनकार होता है और बहाना शक होता है और बहाना इमाम की बशरियत होती है और बहाना ये होता है कि उनके पास एक छोटी सी कसौटी थी, वो इसी अपनी सी कसौटी से इमाम को परखना चाहते हैं, कहते हैं कि इमाम को ऐसा ऐसा होना चाहिए। कितनी मामूली बात है और कितनी बड़ी गलती है कि इमाम को वो अपनी कसौटी से परखना चाहते हैं, जैसे कोई बच्चा खेलने के लिए एक छोटा सा स्केल बनाता है, छोटी सी तराजू बनाता है, बच्चेगाना तराजू। तो क्या ایسی چھوٹی سی ترازو کسی بڑے وزن کو اٹھا سکتی ہے، تو اس کا جو ڈنڈا ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اس کے جو داغے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، اس کے جو پلے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ اس سے چھوٹی سی ترازو میں کوئی بڑی چیز تولی جائے۔ تو ان کی عقل کی مثال اس بچگانہ ترازو کی طرح ہے، ان کی عقل، وہ اپنی عقل سے ایک چھوٹی سی ترازو بنانا چاہتے ہیں، اور اس چھوٹی سی ترازو کی مدد سے امام کو تولنا چاہتے ہیں، امام کو، انسانی کامل کو، نور خدا کو۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چھوٹی سی عقل بڑی عقل کو پرکھ نہیں سکتی ہے۔ کیا کوئی چھوٹا سا طالب علم اپنے استاد کامل کو پرکھ سکتا ہے؟ علم میں، حساب میں، کسی بھی سبجیکٹ میں جو خود شاگرد ہے اور استاد اس کو پڑھاتا ہے، لیکن یہ الٹا اپنے استاد سے امتحان لینا چاہتا ہے، تعجب کی بات ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں یہ ایک شخص ہے، ان کے کہنے کے مطابق، ان کے سننے کے مطابق، جو اگلے زمانے میں جو پیغمبر تھے، یا ان کا کوئی پیشوا تھا، یا ان کے بقول کوئی بزرگ تھا، یا ان کے بقول کوئی امام تھا، یا ان کے بقول کوئی ظاہری علم کا کوئی عالم تھا، یہ امام اس جیسا نہیں لگتا ہے۔ نہ تو اس کی داڑھی ہے، نہ تو یہ لمبے اور کھلے کپڑے پہنتا ہے، اور نہ یہ ان کے کہنے کے مطابق، ان کے سننے کے مطابق، ان کی روایات کے مطابق، ان کی حکایتوں کے مطابق یہ کوئی کام کرتا ہے، ایسے تو نہیں۔ اور نہ ایسا ہے کہ انہوں نے جو کچھ سنا تھا کہ یعنی کوئی امام ہو اور کوئی پیغمبر ہو تو اس سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں اور اس کا سایہ نہیں پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے لیے سزا یہ ہوئی کہ انہوں نے امام کے دامن سے ہاتھ کو چھوڑا، تو پھر یہ غلط باتوں کے پیچھے پڑ گئے، ان کو حق بات نہیں ملی، اور اس کے سزا کے طور پر وہ ہمیشہ کے لیے امام سے محروم ہو گئے، امام سے الگ ہو گئے۔ یہ ہے چند باتیں جو اتفاقاً کہنے میں آئی۔ تو جس قدر بھی ہو سکیں آپ خود کو، اپنے دل و دماغ کو علم کی دولت سے مالا مال کریں، اور عبادت کو اہمیت دیں، ذکر کو، تقویٰ کو، اور سب سے بڑھ کر مولا کی محبت اور عشق کو۔ عشق کا یہ فائدہ ہوگا کہ بہت سی مشکلات عشق سے آسان ہو جائیں گی۔ تو حافظ کہتا ہے اپنے دیوان کے شروع میں، الا یا ایھا الساقی آدر کاسا وناولہا، کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہا۔ اے ساقی، جامی شراب کو گردش میں لا، اور ہمیں بھی ایک شراب کی باری دو، اس لیے کہ ازل میں ہم نے عشق کو جو پسند کیا تو یہ آسان لگا تھا، لیکن اب جو میں دیکھتا ہوں اس میں بہت سی مشکلات سامنے ہیں، لہذا شرابی محبت کا ایک جام تو دے دو، تاکہ جو ازل میں عہد و پیمان ہوا تھا اس کو عمل میں لایا جائے۔ یعنی کہتا ہے کہ عشق کی جو کمی ہے اس کے لیے یہ علاج ہے کہ عشق ہو، عشق کا کوئی وسیلہ ہو تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے، اور ہم نے جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو نبھا جائے۔ تو عشق سے کیا ہوتا ہے؟ عشق سے سب مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، ذکر کی مشکلات، عبادت کی مشکلات، صبح خیزی کی مشکلات، وسوسوں کو دور کرنے کی مشکلات، اور بوریت کو دور کرنے کی مشکلات، علم سے خود کو وابستہ کرنے سے متعلق جو سستی ہے یا جو کاہلی ہے یا جو دوسرے بہانے ہیں ان کو دور کرنے
کے لیے دوا بس یہی ایک عشق ہے، اور جو عشق ہوگا تو پھر مجال ہے کہ نہ اٹھا جائے، اور پھر محال ہے کہ عبادت میں دل نے لگے، اور پھر محال ہے کہ روشنی نے ملے۔ عشق ہو تو سب کچھ آسان ہو جائے گا، اور پھر عبادت پر لذت ہوگی، ذکر لذیذ ہوگا، علم کی طرف توجہ جائے گی، اور نیکی کے سوا اور کوئی بات اچھی نہیں لگی۔ یہ سب عشق کی برکت سے ہے، عشق میں بہت ہی برکت ہے۔ اس لیے امام نے فرمایا کہ دین کی ساری خوبیاں جو ہیں وہ اہل بیت کی محبت میں ہیں۔ اور حضرت مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ حل الدین الا الحب، دین محبت کے سوا اور کیا؟ محبت ہی تو ہے، اور دین کی ہر چیز کا مغز محبت، دین کی ہر چیز کو محبت نے گھیر لیا۔ اس مراد زمانے کے امام کی محبت، زمانے کے امام کی محبت ہو تو سب اماموں کی محبت اور پنجتن کی محبت ہو سکتی، خدا کی محبت ہو سکتی۔ زمانے کے امام کی محبت نہ ہو تو پھر کوئی محبت کام نہیں آتی، چاہے ہم خدا کی محبت کہیں، پنجتن کی محبت کہیں، جو بھی نام دیں اس کو تو وہ بیکار ہے۔ زمانے کے امام کی محبت، 700 پردوں سے گزر کر اس سے عشق کرنا سیکھیں۔ امام کی بشریت بھی ہے، امام کے بچے بھی ہیں، امام کے دنیوی کام کاج بھی ہیں، امام کے کاروبار بھی ہیں، امام کے بہت سے مشیر بھی ہیں، امام کے بہت سے وزیر بھی ہیں، امام کے بہت سے عملدار بھی ہیں، امام میٹنگیں بھی بلاتے ہیں، کانفرنسز بھی کرتے ہیں، اور لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں، رپورٹیں بھی لیتے ہیں۔ یہ سب ملا کر 700 پردے بن جاتے ہیں۔ ان 700 پردوں سے آپ گزر جائیں، ان تمام چیزوں کو آپ بھول جائیں، اور امام سے عشق و محبت رکھیں۔ مان لیں کہ اس کائنات پر امام کی بادشاہی ہے، اور ہر صورت میں امام ہے، شرعی طور پر بھی اور حقیقی معنوں میں بھی، قرآن کے لحاظ سے بھی، لاجک کے اعتبار سے بھی، اس کائنات میں جو خداوند کی نشانیاں ہیں ان کی روح سے بھی امام برحق ہے، وہ صحیح ہے، وہ سچ ہے۔ لہذا خود کو امام سے وابستہ کریں، امام کی محبت سیکھیں، امام کی محبت میں ترقی کریں تو سب کچھ آسان ہو جائے۔ اور اگر کسی قسم کی دل میں کمزوری آتی ہے تو اس کمزوری کو اپنی ذات سے منسوب کریں، کسی اور سے نہیں، امام سے منسوب نہ کریں۔ تو یہ ادب ہیں، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ خداوند رحم فرمائے گا اور مومنین کی دستگیری ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔ اسلام میں جہانی باطن ہے، دنیائی دل، دل کی دنیا، من کی دنیا مشہور ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ جہاد دو طرح سے ہے، ایک ظاہری جہاد ہے، ایک باطنی جہاد ہے۔ تو ظاہری جہاد کس کے خلاف ہے؟ دینی دشمن کے خلاف ہے، کافروں کے خلاف ہے۔ اور باطنی جہاد کس کے خلاف ہے؟ نفس و شیطان کے خلاف ہے۔ اب آپ نہ صرف یہ ذکر کریں جو باطنی جہاد ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باطنی جہاد سے متعلق جو قرآنی ارشادات ہیں ان پر بھی نظر رکھیں۔ یعنی قرآن کے اندر جہاد باطن سے متعلق جتنی ہدایات ہیں، جتنی آیات ہیں، جو قرآنی تعلیمات ہیں، ان کو یکجا طور پر دیکھیں، تاکہ آپ کو حوصلہ ملے گا کہ اس جہاد باطن کے کیا کیا فوائد ہیں، کیسے کیسے فائدے ہیں ان کو ضرور دیکھیں،
قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم کے ارشادات کی روشنی میں،
تاکہ آپ کو
اپنی کوششوں کا مزہ آوے اور کام آگے بڑھے۔ جیسا کہ اکثر ہم کہا کرتے ہیں کہ روحی مومن کی تشبیہ اگر ایک پرندے سے دی جائے تو اس کے دو پر ہوتے ہیں، یا اس کے لیے دو پروں کی ضرورت ہے، ایک پر علم کا ہے اور دوسرا پر عبادت کا۔ تو جتنی عبادت آپ کرتے ہیں اتنا علم بھی آپ حاصل کریں، تاکہ فعل اور قول دونوں کے توازن سے آپ آگے بڑھ سکیں۔ آپ عزیزوں میں سے جنہوں نے وجہ الدین کا مطالعہ کیا ہے اور کرتے ہیں، ان کی بہت بڑی سعادت ہے۔ وجہ الدین میں ایک مقام پر فرمایا گیا ہے کہ الیہ یسعد کلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاک قول یعنی پاک علم خدا کی طرف بلند ہو جاتا ہے۔ کسی مومن کا کمایا ہوا پاک علم، ناپاک علم نہیں، کسی مومن کا حاصل کیا ہوا پاک علم اللہ کے حضور کی طرف بلند ہو جاتا ہے، کس طرح اس کو نیک عمل اٹھاتا ہے۔ تو پاک علم کو خدا کے حضور جانا چاہیے۔ آپ کا سب کا کمایا ہوا پاک علم، جس میں آپ کی انا ہے، جس میں آپ کا شعور ہے، جس میں آپ ہیں، تو آپ کو علم کی حیثیت میں پرواز کرنا ہے، کہاں؟ خدا کے حضور میں۔ تو اس وقت آپ کی سواری کیا ہوگی؟ آپ کا عمل ہوگا۔ والعمل الصالح یرفعہ، اس اڑان کا سبب یوں ہوتا ہے کہ پاک عمل جو ہے پاک علم کو اٹھاتا ہے۔ تو مومن علم اور عمل کی حیثیت سے خدا کے حضور میں جاتا ہے۔ مومن کا بدن، جسم اور ظاہری حیثیت خدا کے حضور میں نہیں پہنچ سکتی۔ مومن جو عالم بالا میں جاتا ہے وہ لطیف اور پاک و پاکیزہ علم کی شکل میں جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے۔ عمل گویا کی اس کے لیے ایک جہاز کی حیثیت سے، علم اس جہاز سے کا سوار ہے۔ تو اس کے لیے علم اور عمل دونوں کی ضرورت ہے، پاک علم اور پاک عمل۔ اس پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی آلائش کے بغیر، شرک کی آلائش کے بغیر، خالص اور خالص امام شناسی کی روشنی میں علم ہو، اور امام شناسی کی روشنی میں عمل ہو، تو اس پاکیزگی کا اولین مقصد یہ ہے۔ چونکہ سب سے بڑی خطرناک شے جو ہے وہ شرک ہے، اور اس شرک کی آلائش سے، شرک کی آلودگی سے اپنے اعمال کو، اپنے اقوال کو پاک اور پاکیزہ کرنا ہے۔ اس لیے نہ صرف عبادت چاہیے بلکہ علم بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اس ذکر سے متعلق روحانی جہاد یا باطنی جہاد کے عنوان سے جتنی آیات ہیں ان پر یکجا طور سے نظر ڈالا جائے۔ ایک بات تو میں یہ بتانا چاہتا تھا، اور اس کے بعد جو میں کوئی چیز بتاؤں گا وہ شاید کوئی روحانی چیز ہوگی۔